पंखा वगैरह कितने बड़े बड़े हैं, लेकिन अगर वो छोटा सा कटआउट हट जाए तो बड़े बड़े जिसम पंखे और डिफ्रीजर और फ्रिज सब खत्म, सब खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही लजीन इस्तफा अम्मा बाद वअऊज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल लजीना आमनु तक्कुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन। दोस्तों, ये आखिरी मजलिस है क्योंकि आज सफर है शेख का जद्दा और फिर कल इंशाल्लाह मदीने पाक, लिहाजा इसको आखिरी मजलिस। आखिरी मजलिस में दीन की, दीन का सतून, दीन की बुनियाद, दीनदारी जो आज मजमून बयान होगा उसी पर मौकूफ है। अताए दीनदारी और बकाए दीनदारी और इर्तिकाए दीनदारी, यानी दीनदार होना, दीनदारी बाकी रहना और दीनदारी में तरक्की होते रहना, तीनों का जरिया है जो मजमून इस वक्त जो आयत तिलावत की लोग समझ गए, जो अहले इल्म हजरात है। क्या क्या ईमान वालों, अपनी मर्जी से जिंदगी मत गुजारो। आई ईमान वालों, अपनी मर्जी से जिंदगी मत गुजारो, एक नंबर एक है ये। नंबर दो, आई ईमान वालों, अपने घर वालों की मर्जी से जिंदगी मत गुजारो। नंबर तीन तर्जुमा, ऐ ईमान वालों, अपने माहौल और गिर्दपोश और बलदियाती जिंदगी मत गुजारो, अपने शहरी उसूलों पर। नंबर चार तर्जुमा, ऐ ईमान वालों, अपने सूबाई माशरे पर जिंदगी मत गुजारो। चार तर्जुमा हुआ ही है। नंबर पांच, ऐ ईमान वालों, अपनी मुल्की माहौल और मुल्की रिवाज और मुल्की रसूम पर जिंदगी मत गुजारो। क्या तर्जुमा हुआ? पांच, इस आयत का पांच तर्जुमा हुआ। नंबर छह तर्जुमा क्या है? ऐ ईमान वालों, इंटरनेशनल बैन अलाक़वामी उसूलों पर जिंदगी मत गुजारो, क्योंकि ये सब मखलूकात हैं। पांचों छह हुए, छठा तर्जुमा था ना, है ना, छह तर्जुमा हुआ। लेकिन छह तर्जुमा के बाद अभी एक तर्जुमा और आएगा, बस फिर खत्म, सातवां तर्जुमा। ये छह तर्जुमा क्या माने कि सब के सब मखलूक है। अगर अपनी मर्जी से चलते हो तो क्या मखलूक परस्ती कर रहे हो? तुम भी तो मखलूक हो। तो एक मखलूक अपनी मर्जी से चल रहा है, गुलाम अपनी मर्जी से चल रहा है, कोई कीमत नहीं है। गुलाम की कीमत गुलाम नहीं लगा सकता, और गुलाम की कीमत दूसरे गुलाम मिलकर सब लगा दें वो भी कोई कीमत नहीं है। सारा बांग्लादेश किसी को बहुत ही अल्लाह वाला समझे मगर अल्लाह के यहां वो अल्लाह वाला ना हो, कोई कीमत नहीं। गुलाम की कीमत असली मालिक लगाता है जो उसका पैदा करने वाला खालिक और मालिक है। तो मैंने आप हजरात के सामने, आई ईमान वालों, जिंदगी अपनी मत गुजारो, ना अपनी चीज के मुताबिक, ना अपने बाल बच्चों के मुताबिक, यानी खाना आप अंदरून खाना, अंदरून खाना, और ना बलदी तौर पर शहरी जिंदगी, ना फिर सूबाई, ना मुल्की, और आखिर में इंटरनेशनल बैन अलाक़वामी उसूल अगर हैं उसकी भी कोई ख्याल मत करो। क्या मतलब हुआ कि जमाने की रफ्तार पर मत चलो। आजकल है भैया, जमाना जैसा चलता है वैसा चलना पड़ेगा, हम जमाने से अलग कैसे हो सकते हैं? मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जमाना क्या चीज है, जमाना भी तो एक मखलूक है। हाँ, आह क्या उमदा शेर फरमाया, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके। लोग कहते हैं जमाने के खिलाफ चलोगे तो कैसे जिंदा रहोगे, है? क्या उमदा शेर फरमाया। मोमिन की शान, मोमिन की शान ये है कि हमको मिटा सको ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। कितना उमदा शेर है, सोचो उसको। और अगर जिंदगी कुछ दिन गड़बड़ गुजारी, आखिरी तर्जुमा सातवां क्या है, क्या ईमान वालों, मैं तुम्हारा खालिक और मालिक हूं, तुम अपनी नजर को अपनी नजर से भी हटाओ और घर वालों की नजर से भी अपनी नजर आगे बढ़ाओ और अपने शहर वालों की माशरे और उनके रसूमात और उनके तरीके हयात से भी नजर आगे बढ़ाओ। और सुनिए, शहर ही तक नहीं, بلکہ اپنے پورے صوبے کی طریقہ حیات سے بھی نظر آگے بڑھاؤ، اور آخر میں ابھی نہیں پورے ملک کی تمام اصول اور رسوم اور زندگی کے طریقوں سے بھی آگے نظر بڑھاؤ، اور ابھی نہیں اکتفا کرو، پرواز تمہاری پرواز اور اونچی ہونی چاہیے، اڑان اڑان کہ ساری کائنات بین الاقوامی تمام اصولوں پر بھی کو نظر انداز کرو، کیونکہ میں خالق کائنات ہوں، بین الاقوامی تمام اصول میرے گرد غلام ہیں، میرے غلاموں کی خاک ہیں، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، تو پھر کہاں نظر لے جاؤ؟ سب سے تو نظر ہٹوا دی نا اللہ میاں نے، کس سے؟ اپنی نظر سے بھی، گھر والوں کی نظر سے، شہر والوں کی نظر سے، صوبے والوں کی نظر سے، ملک والوں کی نظر سے، اور سارے تمام انٹرنیشنل بین الاقوامی ہیں اصولوں سے بھی نظر ہٹوا دیا، اور کیا کہا کہ آپ تم ہم پر نظر رکھو کہ ہم کس بات سے خوش ہیں، تم اس پر عمل کر لو، کس بات سے ہم ناراض ہیں تم اس سے بچو، کیونکہ تمہاری حیات و موت نہ کائنات کے پاس ہے، نہ تمہارے گھر والوں کے، نہ تمہارے شہر والوں کے، نہ تمہارے صوبے والوں کے، نہ تمہارے ملک والوں کے، نہ بین الاقوامی، تمام سب بین الاقوامی کائنات جمع ہو جائے لیکن تمہاری حیات و موت میرے قبضے میں ہے، سمجھا؟ اگر مان لو کوئی بادشاہ بن جائے بین الاقوامی تمام ممالک کا، تو بھی موت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ پر نظر رکھو، کیونکہ ہم تمہاری عزت اور ذلت کے مالک ہیں، حیات اور موت کے مالک ہیں، روزی کے گھٹانے بڑھانے کے مالک ہیں، روزی میں برکت دینے کے مالک ہیں، تمہاری صحت اور بیماری کے مالک ہیں، جب چاہیں تو رات میں خیریت سے سو، صبح گردوں میں پتری پڑی ہوئی پیشاب بند ہے، جب چاہیں اللہ تعالیٰ تو شام کو خیریت سے لیٹے، صبح معلوم ہوا بلڈ کینسر آ گیا، اور رات ہی رات سوئے، مولانا شمیم صاحب مکہ شریف والے ہیں، دیکھ لو، رات کو خیریت سے سوئے، محتمیم صاحب مدرسہ سہولت دیا، بالکل خیریت سے، صبح ان کو مردہ پایا گیا، تمام ان کے لڑکے کہہ رہے ہیں ارے بابا کو کیا ہو گیا، کراچی ٹیلی فون گیا فوراً، الحمدللہ اتنا جلد شاید ہم لوگوں کو بہت جلد اس کی اطلاع ملی، تو جو اللہ تعالیٰ اتنی قدرت والا ہو کہ ہماری زندگی اور موت کا مالک، ہماری صحت اور بیماری کا مالک، ہماری عزت اور ذلت کا مالک، ہماری روزی کی تنگی اور فراخی کا مالک، اور ہمارے موت اور حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ کا مالک، اور عالم برزخ میں جن سے ناراض دوزخ کی کھڑکی کھلی ہوگی، قیامت تو بعد میں آئے گی، دوزخ کی کھڑکی سے پورا زمانہ انتظار قیامت کا، اتنا طویل قیامت کا زمانہ دوزخ کی کھڑکی سے جھلستا رہے گا، تڑپتا رہے گا، اور اگر ان کا عنایت ہو، فضل ہو، تو عالم برزخ میں مرنے کے بعد قیامت آنے سے پہلے پہلے یہ ویٹنگ روم اور انتظار گاہ جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکی اپنے نیک دوستوں کے لیے کھول دیں گے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کھاتا رہے گا، جنت کے مزے پہلے ہی سے لوٹنے لگے گا، اور پھر میدان محشر کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں، جس کے بعد کوئی محشر نہیں ہے، وہ محشر جس کے بعد کوئی محشر نہیں، وہ قیامت جس کے بعد کوئی قیامت نہیں، وہ عدالت جس کے بعد کوئی عدالت نہیں، کہاں ہم جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری جانوں پر رحم فرمائے، جو ظالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ان کی ناخوشی کی راہوں سے اپنا دل خوش کر رہا ہے، ایسا شخص کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ میں ایک سوال عرض کرتا ہوں کہ خوشی کا پیدا کرنا کس کے قبضے میں ہے؟ خوشی کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، تو پھر اللہ کو کیوں نہیں خوش رکھتے ہو؟ جو زمین والا اللہ کو خوش رکھتا ہے، آسمان والا بھی اس کو زمین پر خوش رکھتا ہے، اور اس کی طاقت کتنی بڑی طاقت! میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ چٹائی پر بیٹھے ہیں تصویر لیے ہوئے، اور سارے جہان کے سلاطین سے افضل نظر آتے تھے، جب شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے تھے، خواجہ صاحب وغیرہ، تو سارے دنیا کے سلاطین سے افضل اپنے کو محسوس کرتے تھے، اور اس مضمون کو اپنے شعر میں بیان کیا، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمہ تھا، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمہ تھا، مگر ان نادان اور ان چوروں کو بھی دیکھا ہے، اور ایسے ظالموں کو بھی دیکھا ہے جو اللہ چھپ چھپ کر کے، اللہ تعالیٰ کی ناخوش کر کے، حرام خوشیوں سے اپنے زندگی کی دل بہلانے والوں کو بھی دیکھا کہ وہ حواس باختہ تھے، عرق بید مشک حکیموں کو نبض دکھا رہے ہیں، غیر اللہ سے دل لگائے ہوئے ہیں، گناہگاروں کی سی گناہگاری زندگی گزار رہے ہیں. اور دل میں یقیناً حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر بیان قرآن میں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناخوش کر کے حرام خوشیوں کو اپنے قلب میں نفس میں درامت کرے گا اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ چونکہ خالق حیات کو اس نے ناراض کیا ہے اس کی حیات کو اللہ تعالیٰ تلخ کر دے گا. یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنكًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنكًا. جملہ اسمیہ ہے یہ فَإِنَّ لَهُ مَعِ، یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے کہ حیات میں کچھ حصہ تو تھوڑی دیر کڑوئی ہو جائے گی اور پھر میں ایسی اپنا خوب مزے سے انڈے مکھن اڑاتا رہوں گا. جملہ اسمیہ جو دوام ہے، جو دوام پر دلالت کرتا ہے ثبوت پر، اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یاد رکھو اگر تم نے مجھ کو ناراض کیا تو تمہاری زندگی کو تلخ کر دوں گا، تلخ زندگی. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنكًا. اور یہ تلخی کی تفسیر کیا ہے؟ کڑوی زندگی گنہگار کو. فرمایا کہ تین وجہ ہوتی ہے. نمبر ایک، گناہ کی خاصیت ہے دل میں دھڑ کر پریشانی بے چینی. ہر نیکی میں خاصیت ہے سکون کی، ہر گناہ میں خاصیت ہے بے سکونی پریشانی. کیونکہ قلب اللہ تعالیٰ کا، قلب کی غذا اللہ نے اپنی یاد رکھی ہے. چونکہ گنہگار اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ذکر الہی کے خلاف جا رہا ہے، یاد الہی کے خلاف جا رہا ہے، لہذا اس جملے کا قضیے کا عکس ہوگا یا نہیں؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، میری ہی یاد سے تم کو دل میں چین ملے گا. تو جو شخص اللہ کی یاد غفلت کے چھ معنی اور زیادہ نافرمانی میں مبتلا ہے. غفلت کے تو یہ معنی ہے روزانہ کچھ تسبیح، کچھ تلاوت، کچھ ذکر کرتا تھا، وہ آج کل چھوڑا ہوا ہے، مگر واجب سنت موقعہ فرض ادا کر رہا ہے. یہ تو اس کے لیے حال ہے. اور جو گناہ کرے گا، بد نظری کرے گا، عورتوں کو دیکھے گا یا اور سنت و شریعت کے خلاف کام کرے گا، اس کے اندر بے اطمینانی نہ پیدا ہوگی؟ بتاؤ بھائی، جو اہل علم حضرات ہیں، قضیہ عکس ہوتا یعنی. تو جب ذکر اللہ پر اطمینان کا وعدہ ہے تو ذکر اللہ کے خلاف راستے چلو گے تو بے اطمینانی کی زندگی ملے گی. لہذا حضرت نے فرمایا، ایک تو اس کا قلب پریشان رہے گا، نمبر دو ہر وقت تڑپتا دھڑکتا رہے گا دل اس کا کہ جس کے ساتھ گناہ کر رہا ہوں کہیں کسی اور کو نہ بتا دے، نمبر تین کہ اس کے رشتہ دار اور اس کے گھر والے نہ کہیں جان جائیں، انتقام نہ لیں اس کے وارثین. بس اللہ تعالیٰ کے اس غضب اور قہر کا یہ آیت یاد کر لو. نافرمانی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں خوب مزے لوٹ لو پھر دیکھا جائے گا، مرتے وقت توبہ تلّہ مچا کر کے چلے جائیں گے واللہ باللہ کرتے ہوئے، نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ ادھار ہی نہیں ہے، دوزخ ادھار ہی نہیں ہے. جو نہ دوزخ کا کام کرتا ہے اس کی دنیاوی زندگی کو میں دوزخی بنا دیتا ہوں، یعنی بے چین، سکون نہیں ملتا اس کو. کتنا عمدہ، چاہے سارا خاندان، سارے بیوی بچے اس کے غلام ہوں، سارا ماحول اس کے ساتھ ہو، پوری کائنات اس کے ساتھ ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو سارے عالم کو اس سے بغاوت، سارے عالم کو اس سے اس کے خلاف منحرف کر دیتے ہیں. اس مضمون کو خواجہ صاحب کا ایک شعر پیش کرتا ہوں. نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا. نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. جب اللہ کی نظر پھیر لیتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، سارا جہان اس سے نظر پھیر لیتا ہے. جہاں جائیں دولہا رانی وہیں پڑے پاتھر پانی، جہاں جائیں دولہا رانی وہیں پڑے پاتھر پانی. تو دوستو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کا ترجمہ، اے ایمان والو اپنی جی اور پسندیدہ اپنی نظر سے مت اپنی زندگی کو شاباشی دو اور نمبر لگاؤ. غلام کو کوئی حق نہیں ہے کہ اپنی نظر سے، اپنی سمجھ سے اپنی زندگی پر نمبر ڈال دے کہ میں بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں. یا گھر والے کہتے ہیں واہ واہ آپ بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں، بیوی کہتی ہے سبحان اللہ بڑے پیارے شوہر ہو، بچے کہتے ہیں بہت پیارے ابا ہیں، اور سارے رشتے دار. نہیں، تمہاری ان کے نظر کا بھی فیصلہ مت کرو. سارا شہر سلام کرتا ہے، سارے شہر کی کوئی حقیقت نہیں. سارا صوبہ اس کو سلام کرتا ہے، پورا صوبے کی کوئی حقیقت نہیں. سارا ملک اس کی تعریف کرتا ہے، روزانہ اخبارات میں اس کی تعریف آتی ہے، کوئی قیمت نہیں. سارا بین الاقوامی طور پر سارے عالم میں اس کی شہرت ہو رہی، کوئی قیمت نہیں. قیمت جب لگے گی جب اللہ تعالیٰ اس کو قیمت لگا دیں گے. غلام کی قیمت مالک کے اختیار میں ہے. بھائی کیا یہ مشکل مضمون نظر آتا ہے جو عرض کر رہا ہوں؟ آپ بتائیے نا عامل صاحب. اس لیے دیکھو بھائی، کہ مشکل کسی کو یہ مشکل مضمون لگ رہا ہے یا خلاف حقیقت تو بتائے بھائی تاکہ میں پھر ثابت کرتا ہوں. واضح ہے نا بھائی؟ بھائی ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے اور ہمارا مالک اور اس کے جس کے فیصلے میں ہماری صحت بیماری تندرستی بیماری, جس کے فیصلے میں ہماری روزی کا گھٹانا بڑھانا, جس کے قبضے میں ہماری زندگی موت, جس کے قبضے میں ایمان پر خاتمہ یا سوئے خاتمہ, جس کے قبضے میں میدان محشر کا فیصلہ, جس کے قبضے میں جنت اور دوزخ, ایسا با اختیار مالک کو, ایسے با اختیار مالک کو ناخوش کرنا اور اپنی آنکھوں سے حرام لذت کو امپورٹ کرنا, بدنظری, کسی کی لڑکی کو ٹیڑیوں کو دیکھنا, کسی کی بہو بیٹی بہن ماں سڑکوں پر ساڑی پہن کر چل رہی ہیں اور بڑے بڑے تسبیح والے دیکھو, اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کتنا اللہ والا ہے. اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ یہ کتنا اللہ والا ہے تو اس کو عوابین میں مت جانچو, اس کو اشراق اور تہجد میں مت جانچو, اس کو ہر وقت تلاوت سے مت جانچو, ہر وقت حج و عمرہ سے مت جانچو. جب شہر میں اس کے ساتھ کبھی سفر کرو اور کوئی حسین لڑکی یا لڑکا سامنے آ جائے, یا تجارت میں تولنا ہو دیکھو صحیح تولتا ہے یا نہیں, جو نمونہ دکھاتا ہے وہی بھیجتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے, یہ دیکھو. اس کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ غلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ غلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق زندگی گزارتا ہے. لہذا دوستوں اور آئے حج کرنے والوں, غیر ملکی اور ملکی اور خاص کر قیام مکہ شریف کی جن کو دولت حاصل ہوئی ہے, اللہ کا گھر جنہوں نے پایا ہوا ہے, اللہ کا شہر ہے یہ, بلد الامین ہے. شاعر بزرگ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ مکے کے شہر کی حقیقت یہ ہے کہ شہر مسکن یارس تو شہر شاہ من, یہ ہمارے دوست کا مسکن ہے اور میرے یار کا شہر ہے, یعنی میرے اللہ کا شہر ہے بھائی, بلد امین ہے یہ. اور بیت اللہ جہاں جس کا گھر ہوتا ہے وہیں تو ملاقات کرنے جاتے ہیں, تو بہت سے لوگ اسی بیت اللہ سے, اللہ کے گھر سے اللہ کو پا جاتے ہیں. اور جو لوگ صرف حج کرتے ہیں تجارت کے لیے یا شہرت کے لیے یا سیاحت کے لیے, تین چیزیں ہو گئیں, سیاحت سمجھتے ہو گھومنا پھرنا, جیسے لوگ اسپین پیرس جاتے ہیں اور بنگلہ دیش میں سندربن دیکھنے جاتے ہیں, تو بازے آتے ہیں تجارت کے لیے اور بازے آتے ہیں شہرت کے لیے, کہ لوگ کہیں گے بھائی اتنا حاجی بڑا حاج ڈبل حاجی نہیں ہے یہ, ارے تو بہت حج کیے ہوئے, ڈبل سے ٹریپل, ٹریپل سے اور آگے ٹریپل, اور پانچ حج حج کر لیا ٹریپل ہو گیا. تو جو تجارت کے لیے حج کرتا ہے, جو شہرت کے لیے حج کرتا ہے, اور جو حج کرتا ہے سیاحت کے لیے, ان کے قسمت میں حصے میں یہی چیزیں ملتی ہیں, تجارت کر لیتے ہیں شہرت ہو جاتی ہے سیاحت ہو جاتی ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے لیے آتے ہیں وہ اللہ کو لے کر جاتے ہیں. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ساری زندگی ہمارے پردادا پیر نے یہیں گزاری ہے بیت اللہ شریف میں, اور درس مثنوی دیا کرتے تھے, اور بڑے بڑے علماء نے یہاں پڑھی ہے. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی یہاں پڑھی ہے 6 مہینہ. وہ حاجی صاحب فرماتے تھے ایک غلاف کعبہ پکڑ کر ایک دعا مانگا کرتے تھے, کوئی تجھ سے کچھ, کوئی کچھ مانگتا ہے, کوئی تجھ سے کچھ, کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا, یعنی اے خدا ساری کائنات آپ کے گھر پر آئی ہے, اے غلاف کعبہ پکڑ کر کوئی کچھ مانگ رہا ہے, کوئی کچھ مانگ رہا ہے, مگر ہم آپ سے آپ کو مانگ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں محبت. دیکھو ایک ابا کے 3 بیٹے ہیں اور ابا نے کہہ دیا جو چاہو مانگو ہم دیں گے, مانگنا جائز تو ہے. 3 بیٹے میں سے 2 نے کہا, ایک نے کہا مجھے وہ بنگلہ میرے نام لکھ دیجیے, دوسرے نے کہا وہ موٹر کار ہمیں دے دیجیے, مان لو اور بیٹے ہیں, تیسرے نے کہا کہ آپ مجھے فلانی فیکٹری میرے نام لکھ دیجیے کارخانہ, چوتھے نے کہا کہ آپ میرے لیے وہ زمین کو باغات جو ہیں وہ لکھ دیجیے, پانچویں نے کچھ مانگا کہ ہماری شادی بہت حسین لڑکیوں سے کرا دیجیے, 1 نہیں 4 سے شریعت میں جائز ہے, اور اس طرح سے چھٹے نے بھی کچھ کہا کہ آپ ہمارے فلانا کاروبار جو ہے فلاں ریاض میں یا دمام میں وہ میرے نام لکھ دیجئے, 7ویں نے کہا ہم صرف آپ کو مانگتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ابا ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں, تو آپ بتاؤ ابا کس کو زیادہ دیں گے,
فیصلہ کرو دوستو،
جس نے جو مانگا اس کو تو دے دیں گے، مگر ابا سب سے زیادہ اس کو دیں گے جس نے کہا تھا کہ میں ابا سے ابا کو چاہتا ہوں، ابا سے ابا کو مانگتا ہوں، لہذا وہ اس سے خوش ہوگا اور کہے گا جو میری ساری اب جو خزانے بچے ہیں ان پانچ چھٹوں چھ لڑکوں سے جو کچھ سب بچا ہے سب تمہارا ہے، اور خود باپ تمہارا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ کو مانگتے ہیں، ربا سے جو ربا کو مانگتے ہیں، تو ساری کائنات ان کو اللہ دیتا ہے، ساری کائنات ان کی غلام ہوتی ہے، نو فلک من عاشقانہ مر بندہ باد، مارمی فرماتے ہیں اے خدا تیرے عاشقوں کے نو آزمان غلام ہو جائیں، نو کے نو یعنی سات آسمان اور آٹھویں کرسی اور نواں عرش اعظم سب کے سب آپ کے عاشقوں کے غلام بن جائیں، اور پھر فرماتے ہیں آفتاب عاشقاں تا بندہ باد، اے خدا آپ کے عاشقوں کا سورج ہمیشہ چمکتا رہے، آفتاب عاشقاں تا بندہ باد، اے خدا آپ کے عاشقوں کا سورج ہمیشہ چمکتا رہے، بوستان عاشقاں سرسبز باد، اور عاشقوں کا باغ ہمیشہ ہرا بھرا رہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے ان کی قیمت ہوتی ہے، ایک شیشی ہے دس، اس میں آپ نے پچاس ریال کا ایک تھوڑا سا عطر لے لیا تو وہ شیشی تھی کتنے کی، دو ریال کی، لیکن پچاس ریال کا جو عطر ڈال دیا اب کتنے کی ہے بھائی جلدی بتاؤ، باون کی ہے، ہیں تو مٹی کے جسم تو بہت سے ہیں لیکن جس مٹی میں اللہ تعالیٰ کی نسبت اور ولایت اور دوستی کا موتی رکھ دیا جاتا ہے اس کی قیمت کیا ہوتی ہے، بندہ مثبت خالق بندہ اور مالک بندہ اسی کو کہتے ہیں بھائی اللہ والا، میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امرود والوں سے امرود لیتے ہو، کپڑے والوں سے کپڑا لیتے ہو، مٹھائی والوں سے مٹھائی لیتے ہو، کسی کپڑے والے سے کے پاس جا کر کہے میزان صاحب سے کہ بھائی مٹھائی ایک کلو مٹھائی دے دو تو میزان صاحب ہنسیں گے کیونکہ کپڑا بیچتے ہیں، کہیں بھائی جو جس چیز کا والا ہو تو اس سے لیا جاتا ہے، مٹھائی والوں سے جا کر مٹھائی لو اور کپڑے والے سے کپڑا اگر لینا ہے تو میں کپڑا والا ہوں، تو شیخ فرماتے تھے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ والوں سے اللہ ملے گا، اگر کپڑے والوں سے کپڑا ملتا ہے، مٹھائی والوں سے مٹھائی ہے، امرود والوں سے امرود، آم والوں سے آم، تو اللہ والوں سے اللہ حاصل کرو، وہاں جا کر خالی تعویذ اور برکت روزی کی اور خالی تعویذیں مت لو، لینا تعویذ تو جائز ہے مگر اس کا حق ادا نہیں ہوا، بھائی کپڑے والے سے جا کر آپ نے ایک تعویذ مانگ لیا، مان لو نیک بھی آدمی ہے، دیندار ہے، مرید بھی ہے، کچھ تعویذات عملیات سیکھے ہوئے ہیں، لیکن کپڑا نہیں لیا آپ نے تو وہ خوش ہوگا، وہ کہے گا تعویذ تو لے گیا ظالم مگر ایک گز بھی نہ لیا کپڑا، غور سے دیکھتا رہے گا غصے کی نظر سے، جو شخص اللہ والوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں سیکھتا یاد رکھو اللہ والے اس سے خوش نہیں ہوتے، اگر ان سے کوئی جا کر یہ کہہ دے کہ تعویذ دے دیجئے اور یہ کر دیجئے وہ دعا کر دیجئے فلانا کارخانے میں برکت دے دیجئے، بےچارے اخلاق والے ہوتے ہیں تو کر دیں گے، مگر جو جا کر یہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت سکھا دیجئے، پھر آپ دیکھیے ان کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے، ایک فقیر تھا وہ جا رہا تھا، بس یہ خیال رکھنا آدھا گھنٹہ پہلے اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے بتا دینا کیا وقت ہے ابھی بتاؤ، کئے بجے اذان ہوتی ہے بھائی، گھڑی کا یہ ذمہ داری، اچھا ہاں یہ تو نظر آ جائے گا، ماشاء اللہ آپ نے وہ نمبر لیا ہے جو ایک معمولی اردو والا بھی سمجھ لے، انگریزی تو اتنی بہت ہی واضح ہے ماشاء اللہ، یہ کیا وہ چمکتا ہے رات میں اس کا ہے، چھ بج کے دس تو کئے بجے اذان ہوتی ہے، سات پانچ ٹھیک ہے، مطلب ساڑھے چھ تک کام چل سکتا ہے، بیان چل سکتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ غسل خانے میں رش ہو جاتا ہے جب آدمی زیادہ ہوتے ہیں پھر اس میں مشکل ہو جاتی ہے، آدھا گھنٹے سے زیادہ چاہیے، چھ بیس تک ختم کر دیں بس، ٹھیک ہے تو ابھی پندرہ منٹ ہے، پانچ پانچ دس دس منٹ ہے، اچھا مضمون کو مختصر کرتا ہوں، تو ایک فقیر جا رہا تھا اللہ والا، تو ایک بادشاہ کی بلڈنگ سے شاہی محل سے گزرا، بادشاہ بھی چاہتا تھا کہ میں بھی اللہ والا بن جاؤں، اس کو دروازے باہر کوئی سیڑھی نہیں تھی، کوئی سیڑھی نہیں تھی اوپر جانے کے لیے، تو بادشاہ نے کہا او فقیر میرے پاس آ جا، فقیر نے کہا کیسے آ جاؤں، کوئی سیڑھی ویڑھی تو ہے نہیں، تو جلدی سے کمند پھینکا، یعنی کوئی ٹوکری ایسی پھینکی کہ اس میں بیٹھ جا، ہمارے سپاہی تو اس کو کھینچ لیں گے، رسی لگی ہوئی تھی، اس میں بیٹھ گیا فقیر، اوپر کھینچ لیا۔ جب اوپر گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ اللہ والے کیسے بنے، اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو انہوں نے کہا جیسے میں آپ تک پہنچا ہوں، جیسے میں آپ تک پہنچا ہوں ایسے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں رسی پھینک دیتے ہیں اور اس کے دل میں اس کا پتہ رسی پہنچ جاتی ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد آنے لگتی ہے، گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، آسمان و زمین و سورج و چاند و ستاروں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی تلاش میں لگ جاتا ہے کہ اے زمین کے خالق آپ کہاں ہیں، اے آسمان پیدا کرنے والے آپ کہاں ہیں، اے سورج و چاند کے پیدا کرنے والے آپ کہاں ہیں، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں، نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و غریباں کو۔ اللہ تعالیٰ جذب فرما لے، جس کو خدا جذب کرتا ہے، کھینچتا ہے، اس کے دل میں یہی کیفیت ہوتی ہے، ہر وقت اسے تقاضا ہوتا ہے کہ میں کس طرح سے اللہ والا بن جاؤں اور اللہ کو کیسے راضی کر لوں، اور جب اللہ کی تلاش ہوتی ہے تو پھر اللہ والوں کی بھی تلاش کی اسے توفیق ہو جاتی ہے، جب منزل کی کشش ہوتی ہے تو راہبر بھی تلاش کرتا ہے۔ آپ اردو سمجھ رہے ہیں میزان میاں؟ جب منزل کی تلاش ہوتی ہے تو راہبر کی بھی تلاش ہوتی ہے، اور جب منزل سے آدمی بے رغبت ہوتا ہے، سمجھاؤ نہیں، تو راہبر کی بھی قدر نہیں ہوتی۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے اللہ والوں کی قدر وہ کیا جانے جس کے دل میں چوٹ نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ ایک آدمی گیا ایک گاؤں میں، اور گاؤں والوں سے پوچھا بھائی ہلدی کا کیا بھاؤ ہے، ہلدی سمجھتے ہیں آپ لوگ، جو چوٹ پر لگائی جاتی، پیلی پیلی ہوتی ہے، شوربہ پیلا کر دیتا ہے، گوشت میں ڈال دو تو شوربہ پیلا ہو مزیدار۔ تو اس نے پوچھا بھائی اس گاؤں میں ہلدی کیا بھاؤ ہے، تو گاؤں میں ایک بڈھا نکلا، اس نے کہا بیوقوف ہلدی کا کوئی بھاؤ نہیں ہوتا، ہلدی کا بھاؤ اتنا ہوتا ہے جتنا چوٹ پھرائے، یعنی جتنا چوٹ میں درد ہوتی ہے دام ہلدی کا بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کی قدر انہی کو ہوتی ہے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی چوٹ لگی ہو، اس کی قدر ان سے پوچھو، اس کی قدر ان سے پوچھو کہ لوگ کیسے ہزاروں ہزاروں میل اللہ والوں کے پاس جا کر دو دو سال رہتے تھے، پھر چھ مہینہ تجویز ہوا۔ اب حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے آخر میں فرمایا چلو 40 ہی دن کسی اللہ والے کے پاس رہ لو، 40 دن بھی رہ لو انشاءاللہ حیات میں انقلاب آ جائے گا، اللہ والی زندگی مل جائے گی 40 دن۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنی سات قسم کی، جو چھ قسم کی زندگی جو ہے، اپنی طبیعت والی، اپنی دل چاہی زندگی مت گزارو، اور گھر والوں کی کہنے پر مت چلو، اور شہر والوں سے بھی آگے بڑھو، ملک والوں، صوبے والوں سے آگے بڑھو، ملک سے بھی بڑھو، سبحان اللہ، اور انٹرنیشنل زندگی بھی مت گزارو، زمین و آسمان سے آگے بڑھو، ساتوں آسمان کے اوپر آؤ، عرش والے مولا سے تعلق قائم کرو، اور ہم کو خوش کرو، انشاءاللہ ہماری خوشی سے سارا زمانہ اگر تمہارا مخالف ہوگا، چراغ نبوت بجھانے والے خود بجھ گئے ابو جہل ابو لہب، اور آج سارے عالم میں ڈنکا پٹ رہا ہے وہ یتیم بچہ جس پر نازل ہوا جس وقت اقرا بسم ربک، قرآن کا ایک تھوڑی سی آیت سارے عالم کے کتب خانے، سارے مذاہب کے آسمانی کتابیں بھی منسوخ ہو گئیں، کتب خانے چند ملت بششت، یتیمے کی ناکردہ قرآن درست، یتیمے کی ناکردہ قرآن درست، جس یتیم پر ابھی قرآن پورا نازل نہیں ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، لیکن اقرا بسم ربک نازل ہوتے ہی توریت منسوخ، زبور منسوخ، انجیل منسوخ، ساری آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ یہ ہے جس یتیم کو اللہ عزت دے، دیکھا آپ نے، ابھی قرآن پورا نازل نہیں ہوا، ایک آیت کے نازل ہوتے ہی ساری آسمانی کتابیں منسوخ کر دی گئیں۔ اور فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ اس آیت کی تفسیر آپ نے جو فرمائی خود کہ اے ایمان والو جانتے ہو کہ اس کی کیا تفسیر ہے، مجھے اللہ نے کیسے عزت دی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے گویا اس کا یہ فرمایا، ورفعنا لک ذکرک، یعنی اذا ذکرت جب میری یاد لی جائے گی، میرا نام لیا جائے گا دنیا میں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نام بھی لیا جائے گا، جہاں میرا نام لیا جائے گا آپ کا نام بھی لیا جائے گا، جو آپ کا نام نہیں لے گا میرا نام ساری زندگی لیتا رہے جہنم میں جائے گا، کافر ہی رہے گا، جو لا الہ الا اللہ ساری زندگی پڑھے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے، آپ کی رسالت پر ایمان نہ لائے، بتاؤ کہاں جائے گا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ اتنی بڑی عزت دی، ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر ہے یہ۔ ورفعنا لك ذکرک، اور ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا. حکیم امت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان قرآن میں اس کی تفسیر فرمائی بروایت در منصور کی، اس کے ترجمہ یہ ہے اذا ذکرت ذکرتا. اللہ تعالیٰ نے گویا یہ فرمایا، سب زبان نبوت سے اس کی تفسیر ارشاد فرمائی گئی کہ جب میرا نام لیا جائے گا تو تیرا نام بھی. اس لیے خدا کیا آپ تو بڑی چیز ہیں، کیا کہنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، اس امت کے اتنا غلاموں کا بھی جہاں نام لیا جاتا ہے، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہیں اولیاء اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہے. تو اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کی مرضی پر چلو، اور اپنی حرام خوشیوں سے، حرام لذتوں سے اپنا دل خوش مت کرو. مجھ کو ناخوش کر کے اپنا جی مت خوش کرو. سر سے پیر تک صورت اور سیرت اس بات کا مطالعہ کرو کہ کس صورت سے خدا راضی ہے اور کس سیرت سے اللہ راضی ہے، اس پر تم فدا ہو جاؤ. ہمت سے کام لو، کچھ مشکل نہیں. اگر خدا گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ رکھتا، نہ دیتا ہمارے اندر، تو خدا گناہ چھوڑنے کا حکم نہ دیتا، کیونکہ بغیر طاقت دیے حکم دینا ظلم ہے. خدا ظلم سے پاک ہے، وہ ظالم ہے، چور ہے، چور ہمت چور ہے وہ شخص جو کہتا ہمیں گناہ چھوڑنے کی طاقت نہیں ہے. ہمت چور ہے وہ شخص، وہ خدا تعالیٰ پر نعوذ باللہ اعتراض کر رہا ہے، جو یہ کہہ دے کہ صاحب گناہ چھوڑنے کی مجھے ہمت نہیں. یہ ظالم ابھی ہمت ہے اس کو، لیکن ہمت چور ہے، یہ خدا پر اعتراض کر رہا ہے. خاتمہ بھی اپنا خراب کر دے گا اگر اسی طرح سے بکتا رہے گا. یہ کہنا چاہیے کہ ہمت تو ہے مگر اپنی نالائقی سے میں اس کو استعمال نہیں کرتا ہوں. اور کیسے حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں، ایک صاحب نے کہا صاحب کیا کریں، ہم کو بد نظری کا مرض ہے، کوئی حسین لڑکی آئی لڑکا پاگل ہو جاتا ہوں، ہمت ہی نہیں ہوتی نظر ہٹانے کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بولتے ہو، ابھی اس کا باپ ایس پی آ جائے، ایس پی کپتان یعنی پولیس کا سپرنٹینڈنٹ. آپ لوگ یہ اردو سمجھ رہے ہیں، ایس پی سمجھ رہے ہیں، ایس پی اس کا باپ اور اس کی لڑکی بہت ہی حسین اور لڑکا بہت ہی حسین، اور ایس پی کھڑا ہوا ہے پستول لگائے وردی پہنے ہوئے، اور یہاں وہ جو اس کے ایس پی کے علامات ہوتے ہیں. اب ذرا وہ کہہ رہا ہے آؤ بھائی نظر بازو، جن کو نظر مارنے کا بڑا شوق ہے اور کہتے ہیں خدا سے خدا کے حکم کو ہم نہیں بدا لا سکتے، ہمت نہیں ہے، ذرا ایس پی کے بارے میں یہی کہہ دو کہ ہمیں ایس پی کے حکم، میں حکم دیتا ہوں کہ میرے بیٹی اور بیٹے کو اگر دیکھا تو آنکھ نکال لوں گا، اور یہ پستول بھی سامنے ہے، ذرا اپنی وہ روایت پیش کرو. میر صاحب غور سے سنیے، جب کوئی دین کی بات کرتا ہوں تمہاری آنکھ بند ہو جاتی ہے بھائی. وہ ظالم جو یہ کہتا ہے کہ مجھے گناہ چھوڑنے کی ہمت نہیں ہے، نظر کے بچانے کی ہمت نہیں ہے، میں پاگل ہو جاتا ہوں حسینوں کو دیکھ کر، اس ظالم کے لیے مثال حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے دی. ایس پی ہے کہ لڑکی ہے، اس کا لڑکا حسین ہے، پستول لگا ہوا ہے، اور اعلان کر رہا ہے کہ جتنے سالکین کہتے ہیں کہ ہم کو خدا کے خوف سے نظر ہٹانے کی ہمت نہیں ہے، وہ ایک اللہ کے ادنا مخلوق صرف پستول لگا ہوا ہے اور میں ایس پی ہوں. ذرا دیکھو ایک نظر میری بیٹی کو، میرے بیٹے کو. کہیے جناب میر صاحب، یہ میرے رفیق ہیں، ذرا میں اس سے ہمکاری، جب کوئی بات کرتا ہے تو ذرا اپنے دوستوں سے ہمکاری میں رہتا ہے، کہو ہاں ہاں ہوں ہوں کہتے نا، تب گاڑی آگے چلتی ہے. بتاؤ ہمت ہوگی؟ بس یہی عبرت لے لو، خدا تعالیٰ سے رو، ہم سب روئے مل کر. اختر صرف رلاتا نہیں، روتا، رونے کی بھی توفیق مانگتا ہے. وہ کیا ظالم رلائے گا جو خود نہ روئے گا، جو چوٹ نہ خود کھائے گا دوسروں کو کیا چوٹ لگائے گا. آہ بے اثر کبھی با اثر نہیں ہو سکتی. وہ شخص جو متاثر نہ ہو کبھی مؤثر نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ تعالیٰ سے روئیں ہم لوگ کہ ایک معمولی مخلوق کا ڈنڈا، بیٹی یا بیٹوں یا حسین لڑکی یا حسین لڑکوں کے اگر باپ ڈنڈا لیے کھڑے ہوں تو ہم ہمارے ڈر کے نظر نہیں ڈالتے، اے خدا تو کتنی طاقت والا ہے. مگر ہمارا کیا ایمان ہے؟ کیا ہوٹھوں پر ایمان ہے؟ دل میں اللہ کا خوف، اس کی عظمت کیوں نہیں آتی؟ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کرو، میری مرضی پر چلو. 6-7 قسمیں جو ابھی آپ نے سنی، سب بین الاقوامی انٹرنیشنل کائنات کو بھی چھوڑو، خالق کائنات سے جگا جگ پیدا کرو رابطہ ہے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے بعد پھر گناہوں سے ان سے ربط کو ڈسکنیکٹ مت کرو. اب دیکھیے انگریزی بول رہا ہوں، ڈسکنیکٹ، میزان صاحب سمجھتے ہیں آپ ڈسکنیکٹ؟ کنیکشن کو منقطع کرنا. میرے یہاں ایک ٹیلی فون آیا، پھر لائن کٹ گئی، تو انہوں نے بعد میں فون کیا، کہا تھا معاف کیجیے گا میری لائن ٹیلی فون کی ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. میں نے کہا ابھی تازہ شعر بھی سن لو، تازہ شعر انگریزی کا، ملا زبان ملا انگریزی شعر سنیے. الفت کے بعد ربط ڈسکنیکٹ نہ کیجیے، یعنی جب اللہ سے محبت کرو یا اللہ والوں سے پھر اس رابطے کو منقطع مت کرو، نباہ دو ساری زندگی، تب انشاءاللہ دیکھنا قیامت کے دن اللہ والوں کی محبت کا انعام تب ملے گا. الفت کے بعد ربط، ربط معنی جگا جگ، الفت کے بعد ربط ڈسکنیکٹ نہ کیجئے، ہر روز ملاقات 10 منٹ تو کیجئے. لیجئے بزبان ملا انگریزی شعر بھی. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ، وقت ہو گیا بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو جس آیت پر. اچھا اس کا طریقہ کیا ہے؟ کونوا صادقین، اگر تم تقوی والے بننا چاہتے ہو تو جو متقی بندے ہیں ان کا ساتھ پکڑو. لاکھ کتاب پڑھ لو گے مگر تقوی نہیں پا سکو گے، سمجھا گے؟ تقوی کا طریقہ اللہ نے جو بیان کیا، کسی صاحب تقوی کے پاس اٹھو بیٹھو، بہت بڑے شیخ کی ضرورت نہیں ہے، اپنی بستی میں جو بھی اللہ والے ہوں ان کے پاس بیٹھو، خط و کتابت کرو، کبھی وقت نکال کر ان کے یہاں 40 دن لگاؤ تقوی والوں کے ساتھ، انشاءاللہ.